یہ سبق تو بڑا اہم سبق ہے، اس کو تو بھولنا ہی نہیں چاہیے. پانچ باتیں جو ہیں یہ تو دل میں گھس جانی چاہیے. کتنی تکرار ہوتی تھی خانقاہ میں، اب تو شریک ہوئے ماشاء اللہ، کتنی تکرار ہوتی پانچ باتوں کی، چار پانچ دفعہ سے نہیں ہوتی تھی کم. بیان ہوتا تھا کوئی، اس کے بعد بھی پانچ باتیں دہرواتے تھے حضرت. بظاہر دیکھنے میں ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن توجہ نہیں ہوتی. ٹخنا کھلا رکھنا، مونچھوں کا صاف کرنا، ایک مٹھی داڑھی رکھنا، قرآن شریف کی تصحیح کرنا، نظر کی حفاظت کرنا، دل کی حفاظت کرنا، ہر وقت کے اعمال میں سے اس کا اہتمام ہر وقت چاہیے. اسی لیے حضرت اس پہ اتنا زور لگاتے تھے. مفتی اعظم برما نام تھا ان کا، نام ذہن سے نکل رہا ہے. وہ کھڑے ہو کے بیان جو ہے پانچ باتیں بیان کر رہے ہیں. سوچو بس انہوں نے پانچ ہی باتیں بیان کی، پتہ نہیں کتنے بہت جید عالم، شیخ الحدیث، اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے مفتی اعظم برما تھے. وہ ذرا بھرا ہوا جسم تھا، چھوٹا تھا، گورے سے، اور اچھی عمر تھی، 75-80 کے لگ بھگ تھی. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ پانچ باتیں حضرت کو کتنی محبوب تھیں، اور پانچ باتوں کی کتنی ضرورت حضرت محسوس کرتے تھے امت کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم. تو یہ جو بات شروع ہو گئی تو اسی کو جاری رکھتا ہوں. پانچ باتیں جو ہیں یہ، اس پہ عمل درآمد میں کمی ہونے کے بعد ہی عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں، جن کو سن کر کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے، دل کٹ گیا. یہ انہی پانچ باتوں پر امت آج عمل پیرا نہیں ہے، جس میں سے ایک نظر کی حفاظت، اپنی نظر کی بھی حفاظت، اور اپنی ذات سے، اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے انہیں ایسے اعمال پہ لانا، ایسے حلیے میں لانا کہ دوسروں کی نظر کی بھی حفاظت رہے. عورت ذات تو وہ چیز ہے کہ اس کا تو گھر سے نکلنا ہی فتنہ ہے، اور جیسے حدیث شریف میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ یہ گھر سے نکلتی ہے، خواہ وہ پردے سے بھی ہو، ہر صورت میں شیطان لوگوں کو ابھار ابھار کے دکھاتا ہے، ابھار ابھار کے دکھاتا ہے عورت جا رہی، عورت جا رہی، کتنی پردے سے ہو. اس میں قید نہیں ہے کہ وہ پردہ والی ہے بے پردہ ہے. شیطان کا کام ہے کہ وہ مردوں میں ابھار کے دکھائے گا کہ دیکھو کیا بات سامنے آ رہی ہے. بات سامنے آ رہی ہے کہ بہت شدید ضرورت ہو تو عورت گھر سے نکلے، بصورت دیگر گھر سے نہ نکلے، تاکہ مرد محفوظ رہیں. وہ مرد گناہ سے بچنے والے ہیں یا نہیں، نیکوکار ہیں یا بدکار ہیں، ہر ایک کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے، اور ہر ایک کا ابتلا میں جو ہے اندیشہ ہے کہ وہ مبتلا نہ ہو جائے. تو اپنی عورتوں کو گھر سے نکالنا بلا ضرورت، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا کیا درجہ ہوگا. اور بلا ضرورت گھر سے نکلنا اور پھر جو ہے بے پردگی کے ساتھ نکلنا، یہ اور زیادہ فتنے کی بات ہے بھائی. یہ تو یہ مردوں کے سوچنے کی بات ہے. یہ واقعات اور سانحات جو ہو رہے ہیں یہ مردوں کے سوچنے کی بات ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے اور اس کی رعیت ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے، یہ اس کی رعیت میں ہے، اس کی بہو ہے. یہ اسے سوچنا ہے کہ میں نے کیسی لڑکی کو بیاہ کے لانا ہے کہ میرے گھر میں دین کا ماحول رہے، میرے گھر میں میری بچیاں پردے سے رہیں، یہ نہ ہو کہ خود تو باپردہ تھے اور لے آئے بالکل ہی فتنہ کو، کہ جس نے آنے کے بعد اپنے گھر کا ان کے گھر کا ماحول بھی چوپٹ کر دیا. تو پہلا درجہ تو یہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو سمجھاؤ، اس کو اس میں حدود میں لاؤ اور اسے مجبور کرو کہ بھائی اس طرح رہنا ہے آپ کو. حضرت مولانا برہ الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت والے رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، فرمایا ارے بھائی تم گوشت لیتے ہو، اس کو تم چھپا کے لاتے ہو گھر میں، لپیٹتے ہو کاغذ میں، تھیلی میں رکھ لیتے ہو اور پھر لے کر کے آتے ہو. ایسے کھلے ہاتھوں میں لے کے چلے آؤ، ایسے کھول کر کے کیا ہوگا؟ جہاں لوگوں کی نظریں پڑیں گی وہاں چیل کبوتر آ کر کے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے گوشت، ان کی غذا ہے. تو چند روپوں کا گوشت وہ تو لاتے ہو چھپا کر اور اس کو اس طرح لاتے ہو، اس طریقے کیوں؟ چیل کبوتروں کی وہ غذا ہے. اس طریقے سے دودھ لیتے ہو، دودھ کو بھی گھر میں لاتے ہو، ڈھانک کے رکھتے ہو، احتیاط سے رکھتے ہو اور دروازہ بند کرتے ہو کچن کا وغیرہ وغیرہ، کیوں؟ بلی کی غذا ہے. اگر احتیاط نہیں کریں گے بلی سارا دودھ خراب کر دے گی، پی جائے گی، گرا دے گی، ضائع کر دے گی. تو یہ ان نعمتوں میں، ان چیزوں میں تو احتیاط ہے، جبکہ یہ چیزیں بے جان ہیں، ان میں خود میں سکت نہیں ہے کہ یہ خود سے جا سکیں جب تک ان کو کوئی لے کے نہ جائے، ہے نا بھائی؟ حضرت فرماتے تھے لیکن اس کے برعکس خواتین، اس کو تم بے پردہ دکھاتے ہو، لوگوں کو اپنی بچیوں کو بے پردہ باہر نکالتے ہو، اور یہاں تک کہ سودا سلف لانے کے لیے بچیوں کو بھیج دیتے ہو دکانوں پہ. جی ہمارے بچوں میں شیطان نے سکھا دیا ہے، کانفیڈنس آئے گا، ہمارے بچے معاشرے میں رہنا سیکھیں گے، ڈیل کرنا سیکھیں گے، ہمارے بچے بولڈ ہوں گے. یہ کہہ کر بچوں کو بھی نکال دیتے ہیں گھر سے باہر، اور پھر جو دکاندار ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ بتلانے کی بات، دہرانے کی بات نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ 6 سال کی عمر سے بچیوں کو مردوں کی نگاہ سے اوجھل کر دو، 6 سال کی عمر سے مردوں کی نگاہ سے اوجھل کر دو اسے، اس لیے کہ اس کے اندر نسوانیت شروع ہو چکی ہوتی ہے، اور چھوٹے تھوڑے دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد تو وہ بلوغت کے اس میں آ جاتی ہے درجے میں. تو جب نفسا نفسی کا دور ہے، وحشیانہ دور ہے، یہ مہذب دور نہیں ہے، یہ مہذب دور ہے، یہ انسانیت کا دور نہیں ہے، یہ وحشی پن کا دور ہے. اس میڈیا نے، یہ یہود و نصارہ کی محنتوں نے آج کے مسلمان کو مسلمان نہیں چھوڑا ہے. عمل کے اعتبار سے کلمہ گو ضرور ہوگا، لیکن عملاً اس کے اندر مسلمانیت کی خوشبو بہت نہ ہونے کے برابر رہ گئی، آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی. جب یہ صورتحال ہو اس وقت جو ہے ہمارے بچے بولڈ ہوں گے، یہ ٹائٹ پینٹ پہنا کر کے جینز کی اور کیا کیا ہے اور ٹی شرٹیں پہنا پہنا کے یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں. اور معاف کیجئے گا, وہ لوگ نہیں جو دین سے ناواقف ہیں بالکل, کلین شیو ہیں, نہ ان کو صحبت ملی, نہ اللہ رسول کا نام زیادہ سنا انہوں نے, ایسے لوگ ہیں جو باشرہ ہیں. میں اپنے بچے کے داخلے کے سلسلے میں یونیورسٹی گیا, ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے, دروازے پہ ایک گاڑی آ کر رکی, والدین تھے اور بچی تھی, تو اس کا خلیہ کچھ ایسا ہی تھا, اندازے سے معلوم ہوا کہ اس نے یہی ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی اور اسی طرح کی وہ ہے, اور اس کا کوئی پردے کا نام و نشان نہیں ہے. باپ پر جب نگاہ گئی تو پورے باشر کیا ہو گئے. تو بولڈ کہتے کہتے کلین بولڈ ہو جاتے, بولڈ کرتے کرتے وہ خود کیا بولڈ ہوں گے, وہ کلین بولڈ کر دیتا معاشرہ انہیں. کیا ہو رہا ہے اس وقت معاشرے میں, اللہ تعالی رحم فرمائے, ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ پوری زندگی اسی بات پہ زور لگاتے رہے, نظر کی حفاظت کرو, نظر بچاؤ, نظر بچاؤ, مولا کو دل میں پاؤ, اپنی نظروں کو خراب مت کرو, دل صاف رہے گا, دل پاک رہے گا. تو جہاں ہم نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے, وہاں ہم نے اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے بھی لوگوں کی نظر کی بچوانا ہے, ان کی بھی نظریں صاف و پاک رکھنی ہے, رکھنے کی کوشش کرنی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو اس طرح شیطان اشارے کرتا ہے, لوگوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو اس عورت جا رہی, عورت جا رہی, لامہ مالا جس اس کی نظر اٹھتی ہے, لیکن جس کے دل میں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ نظر جھکاتا ہے اور معاملہ آگے نہیں بڑھتا. یہ تو اوباش ہیں, تو مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں معاشرے میں, آپ دیکھ رہے ہیں, بنیاد وہی ملے گی, وہی بنیاد ملے گی کہ نہ خود نظر کی حفاظت کی اور نہ اپنے اہل ویال کے اعتبار سے اس کی محنت کی, نہ معاشرے میں اس بات کی محنت کی, نہ معاشرے میں اس بات کی دعوت دی, دیکھتے ہیں بس چپ رہ جاتے ہیں. جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہاں پر ہمیں بات کرنی چاہیے, خاموش رہنا مناسب نہیں ہے, طریقے سے ڈھنگ سے بات کو پہنچانا چاہیے. آگے اس کی پھر وہ ہے کہ بھائی وہ مانے یا نہ مانے, ہمارا کام بات کو پہنچانا ہے, کان میں ڈال دینا چاہیے کہ بھائی یہ چیز مناسب نہیں ہے آپ کی, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ خطرناک چیز ہے, اس سے نقصان کا اندیشہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو بولتا نہیں, سمجھاتا نہیں, روک ٹوک نہیں کرتا, خاموش رہ جاتے ہیں. اور پھر اس خاموش رہنے کی پاداش میں ایک وقت آتا ہے کہ یہ خود بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ کی پناہ. دعوت کا جو فائدہ ہے, دعوت و تبلیغ کا, دعوت اللہ کا جو فائدہ ہے, منکر پر نکیر کا جو فائدہ ہے, توجہ فرمائیے, منکر پر نکیر کا جو فائدہ ہے, وہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو خود سب سے پہلے عمل کی توفیق ملتی ہے. جیسے گیند ہے, اس کو ہم مارتے ہیں ایسے زور سے دیوار پہ, کیا ہوتا ہے, مارتے تو ادھر ہیں ہم, پھینکتے تو ادھر ہیں وہ, لیکن اتنی ہی تیزی سے وہ پلٹ کے ہمارے پاس آتی ہے. ایسے جب دعوت دی جاتی ہے اچھائی کی تو عمل کی توفیق ہو جاتی ہے, جب برائی سے روکا جاتا ہے تو عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. تو ہمیں کہنا چاہیے, ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. کسی کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو اس کو کھولنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے کوئی 500 برس عبادت کی تقریباً، اللہ کا عذاب اس کی بستی پہ آیا، بستی نافرمان تھی، فرشتے نے عرض کیا یا اللہ وہاں عذاب کا آپ نے حکم فرمایا ہے، ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے ایک لمحے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، ایک لمحے کے لیے آپ کو ناراض نہیں کیا اتنے عرصے تک، حکم ہوا اس آدمی سمیت عذاب کرو، اس کے سامنے میری نافرمانیاں کی جاتی رہیں اور اس کے ماتھے پر بل نہیں آیا، چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہے معیار، جس کے دل میں سچا اللہ تعالی شانوں کا تعلق ہوگا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، وہ نافرمانیوں کو دیکھ کر کے دل نہ دکھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہے جس نو کی بھی، اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی زبان خاموش رہے اور وہ کھاتا بھی رہے، پیتا بھی رہے، ہنستا بھی رہے، کہتا رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سب سے اقل درجہ، کم کم درجہ دعا ہے، جو عمل کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہمتن کہہ رہا ہوں کہ بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی کہیں پر، تو دعا تو کر سکتا تھا کہ اللہ یہ ماحول ہے اس کو بدل دیجئے، انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے، انہیں سمجھ دے دیجئے، عقل دے دیجئے، شعور دے دیجئے، دین دے دیجئے، ہدایت دے دیجئے، تو بھی کہا جائے گا کہ اس نے اس کو قبول نہیں کیا، تو بھائی کہنا چاہیے، معاشرے میں بات چلانی چاہیے، یہ ماحول جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، برائیوں سے اپنی اولاد کو بچانا، اپنے اہل محلہ اور پوری انسانیت، پوری امت، پوری انسانیت، اس کی فکر تو ہونی چاہیے نا، یہ دعوت دینی چاہیے، اور عمل کے اعتبار سے بھائی شروع کرو، ہم اپنے اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہماری عورتیں کیا کر رہی ہیں، ہماری جو خواتین کیا کر رہی ہیں، انہیں توجہ دلانی چاہیے اس طرف، میں اس پہ عرض کر رہا ہوں، کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ان 5 باتوں پہ پوری زندگی کی آواز لگاتے رہے، اور خاص طور پر نظر کی حفاظت کے اوپر، کہ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، جو ساری نیکی کی بنیاد میں دراڑ ڈال دیتا ہے، اگر اس پر توجہ نہیں کی گئی، اس میں نظر کی حفاظت، اور پھر جو دوسرا اس کا اثر جو آتا ہے قلب پہ آتا ہے، دل کی حفاظت، جب نظریں خراب ہو جاتی ہیں تو پھر دل خراب ہو جاتے، پھر لامحالہ دل میں گندے خیالات آتے، پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، اور آدمی اچھی حرکتوں پہ اتر آتا ہے، نظر بمثلے ہی بارڈر کے، اور دل دارالخلافہ کیپیٹل کے، جب فوج بارڈر پہ چوکننا رہتی ہے تو کسی دشمن کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ملک میں داخل ہو جائے اور کیپیٹل تک پہنچے، ایسا ہی ہے نا بھائی، جب سرحدیں خالی ہو جاتی ہیں دشمن گھساتے اور یہاں تک کہ دارالخلافہ پہ پہنچ جاتے ہیں، کیپیٹل پہ دارالحکومت قبضہ ہو گیا، تو یہی شیطان کا بھی کام ہے، نظر کے راستے وہ داخل ہوتا ہے، اور داخل ہوتے ہوتے کہاں جاتا ہے، اس کا جو وہ ہے ٹارگیٹ ہے وہ ہے دل، دل پہ آتا ہے، اب دل خراب کر دیا، دل خراب ہوا اب سارے اعضاء خراب ہو گئے، اس لیے کہ وہ سب اس کے ماتحت ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دل کا عارضہ ہو جائے تو بتلائیے سارے عذاب میں خلال آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے؟ ایسے ہی روحانی اعتبار سے اگر دل خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ پیر سے سارے عمل الٹے پلٹے شروع ہو جاتے ہیں، غلط سلط شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرمائے، امت مسلمہ کو عزت سربلندی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تقوی کا ماحول اللہ جل شانہ ہمارے یہاں پیدا فرما دیں اپنے کرم سے. وہ کہتے ہیں ارے بھائی کہاں سے تبدیلی آئے گی، کیسے آئے گی؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی تھے ٹیکسلا میں، تو بڑے عاشق تھے حضرت کے، تو ایسی بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ الفاظ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کہ جو ہے جو چنے بھونے جاتے ہیں نا تو اس پہ انہوں نے کہا، وہ خلاصہ اس بات کا یہ تھا کہ جے تبدیلی اگر نہیں آ رہی تو اپنے آپ کو تو تبدیل کر لو، اس میں اس یہ مایوس کیوں ہوتے ہو کہ نہیں آئے گی کچھ نہیں ہوگا؟ ہمارے سوچنے سے کیا ہوتا ہے بھائی، خود بھن جاؤ، اپنے دل کو کیا کر لو، تڑپا دو اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے اپنا دل رکھ دو، پیار آ جائے گا اللہ تعالی، اللہ تعالی بنیاد بنا کے فیصلہ فرما دیتے ہیں. مولانا الیاس محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بنیاد بنا کے فیصلہ فرما دیا نا، کتنی بڑی تعداد ان پہ کام کھول دیا، دعوت کا کام کھول دیا ان کے اوپر، اس طرح کام کرو، اور کتنی بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرما دی. ایک مولانا مولوی ایسا ایک ہی تو تھے نا پہلے، اتنی بڑی جماعتیں تھوڑی تھی شروع میں، ان کی جو ہے آہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دی. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہم تو بہت آگے چلے گئے ہیں، ہم تو بہت بگڑ چکے ہیں، ہم تو بہت الٹے پلٹے راستے پہ چل پڑے ہیں، کیسے تبدیلی آئے گی؟ کوشش کرنا ہمارا کام ہے. دیکھیے اسی کوشش کا جو پھل نکلے گا نا، وہ امام مہدی علیہ رضوان کے ہاتھوں نکلے گا. امام مہدی علیہ رضوان جب تشریف لائیں گے اور حضرت اس کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیا ہوگا؟ پورے عالم میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، طاعت ہی طاعت ہوگی، اسلام ہی اسلام ہوگا، کفر ختم ہو جائے گا، شرک ختم ہو جائے گی، بدعات ختم ہو جائیں گی، فسق ختم ہو جائے گا، منکرات ختم ہو جائیں گی. یہ بشارت تو موجود ہے، یہی محنت کرنے والے جو جس درجے میں بھی محنت کریں گے، جڑے رہیں گے کسی بھی صحیح نہج کے تحریک سے، صحیح نہج کے کام سے، سنت والے کام سے، بھائی دعوت اللہ کے کام سے، خانقاہوں سے، مدارس سے، علماء سے، صلحہ سے، اور ٹوٹی پوٹی محنت کرتے رہیں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے امام مہدی علیہ رضوان ہوں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، ان کے دست و بازو کون بنے گا؟ یہی لوگ بنیں گے جو ان حالات میں منکرات کو چھوڑنے والے ہوں گے، منکرات پر نکیر کرنے والے ہوں گے، اور اپنے اپنے جو ہے اس کے مطابق ہمت اور قوت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے. کمی بیشی تو ہوگی، کوئی 90% ہوگا، کوئی 80%، کوئی 70%، کوئی 50%، لیکن اللہ میاں لاج رکھ لیں گے سب کی، اور ان کو ان کا ساتھی بنا دیں گے. تو یہ بشارت بھی موجود ہے. اس لیے مایوسی نہیں چاہیے, محنت کرنی چاہیے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے کہ یا اللہ یہ تبدیلی آپ ہی, آپ سے ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ تبدیلی لا دیجیے. ہدایت کی شمع روشن فرما دیجیے. اندھیرا تو بہت نظر آ رہا ہے ہمیں, اندھیرا تو بہت ہے, لیکن آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے آپ کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں. دیکھنے میں یہ دنیا کس قدر خوش رنگ تھی, دیکھنے میں یہ دنیا کس قدر خوش رنگ تھی, قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. یہ رونقیں, یہ رنگ رلیاں, یہ جو ہے رنگینیاں بڑی دل لباتی آدمی. یہ ہلا گلا, یہ صاحب بازار سجے ہوئے ہیں, گاہکوں کی ریل پھیل ہے, جیسے کہتے ہیں کھوئے سے کھویا چلتا ہے. لیکن کسی وقت قبرستان کو بھی سوچا جائے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا, ہمیں کیا تربت پر جو میلے رہیں گے, ہمیں کیا تربت پر جو میلے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. موت کو یاد رکھتے, موت کے مراحل پیش آنے والے ہیں. قبر کا مرحلہ, حشر کا مرحلہ, فلسرات کا مرحلہ, حساب کتاب کا مرحلہ, یہ سارے مراحل سے گزرنا ہے, ہم سب نے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پہ ان کی رحمت ہوگی, جن پہ ان کا فضل ہوگا, جن کے لیے فرشتے آسانیاں کریں گے. ہمیں مرنے والا مر رہا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کچھ بس ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا, لیکن جو اس پہ گزر رہی ہے وہ اسی کو تھوڑی معلوم ہے. ایمان لے کے چلے جانا, آئے تو ایمان کے ساتھ, اللہ کا شکر ہے پیدائش پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا, کلمہ دے دیا ماں کی گود میں, لیکن اب یہ کلمہ ساتھ جائے, ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے. فرشتہ آ جاتا ہے تلقین کرنے کے لیے. جو لوگ اعمال پر جمے رہتے ہیں, اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں, تو ادھر سے شیطان آتا ہے بھگانے کے لیے, یہ تو خاص وقت ہے, اس کو کسی طرح سے بے ایمان کرو. اب سوچیں, تصور کریں کہ جان کنی کا وقت ہے, ہاتھوں پیروں سے جان نکل رہی ہے, تکالیف میں آدمی ہوتا ہے, تکلیفوں میں, اس وقت یہ آ جاتا ہے مختلف صورتوں میں. ماں کی صورت میں آ جائے گا, باپ کی صورت میں آ جائے گا, جو گزر گئے لوگ چلے گئے ان کی صورت میں آ جاتا ہے. اور کہتا ہے دیکھ میں یہودیوں کے مرا تھا, یہودی لوگ ٹھیک ہیں حق پر ہیں, تو بھی یہودی ہو جا. کبھی کسی کے روپ میں آئے گا میں عیسائیوں کے مرا ہوں یا مری ہوں, اور عیسائیت صحیح ہے عیسائی ہو جا, وغیرہ وغیرہ, یہ اس کے ہر پہ ہوتے ہیں. ایسے میں اللہ تعالی شان ہو فرشتے سے مدد فرماتے ہیں, صالحین کی, نیکوکاروں کی, جو اس کو کہتے ہیں کہ اسلام پر قائم رہے, اسلام سچا ہے, اور اس کو دفع کرتے ہیں. بعض اوقات مکالمات ہوئے ہیں مرنے والے کے اس خبیث کے ساتھ, جسے شیطان کہتے ہیں ابلیس, مکالمات ہوئے. تو یہ مرحلہ پیش آنا ہے. ایسے میں جو لوگ ڈرتے رہیں گے, کانپتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے کہ یا اللہ, پوری زندگی ڈرتے رہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. فرمایا یہ دعا ایمان پر خاتمے کے لیے کثرت سے مانگو. فرض نماز کے بعد تو لازمی یہ دعا کر لو, حضرت رحمت اللہ نے غالباً ایمان پہ خاتمے کے جو سات مدلل نسخے ہیں اس میں یہ تحریر فرمایا ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے. پانچ سو فرشتے اللہ غریق رحمت فرمائے. میرے والد صاحب کو فرماتے تھے کہ جو لوگ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں, کانپتے رہتے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ جس وقت روح نکلتی ہے 500 فرشتے ان کے اعزاز میں بھیج دیتے ہیں. اور ہر فرشتہ خوشخبری سنا رہا ہوتا ہے, ان کے ہاتھوں میں گلدستے ہوتے ہیں, خوشبوئیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی, اور اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ چل تیرے لیے اللہ نے یہ رکھا, یہ نعمت رکھی تیرے لیے, اللہ نے یہ نعمت رکھی, یہ تیرے لیے اللہ نے یہ نعمت رکھی. وہ یہ خوشخبریوں کو سن کر کے فرمایا کہ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہونے لگتا ہے. دنیا چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا نا ہم لوگوں کا, ایسا چپکا ہوا ہے ہمارا دل دنیا سے. تو وہ یہ خوشخبریاں اس کو پھر سناتے ہیں, تو سن کر کے اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے. اور فرمایا ایسے جیسے پرندہ کا پنجرے کا دروازہ کھولا جائے تو پرندے کو محسوس ہوتا ہے کہ میں آزاد ہونے والا ہوں, تو وہ پھڑپھڑانے لگتا ہے. فرمایا ایسے اس کی روح نکلنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے. جب خود نکلنا چاہے تو سہولت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. ایک چیز ہے کہ اس کو زبردستی نکالا جائے, اور ایک ہے کہ وہ خود سے نکلے, خوشی خوشی نکلے, تو آسانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. تو ایسے فرمایا کہ یہ اس کی روح کو آسانی سے نکالتے ہیں, خوشخبریاں سنا کے نکالتے ہیں. ادھر سے وہ کھینچ رہے ہیں اور ادھر سے یہ خود بھی نکلنا چاہ رہی, ایسے نکل جاتی. اب جو ہے نہلانے کا وقت آیا تو لوگوں کے دنیا والوں کے نہلانے سے پہلے فرمایا کہ فرشتے نہلا دیتے ہیں. کفنانے کا وقت آیا تو دنیا والوں کے کفنانے سے پہلے جنت کا کفن پہنا دیا جاتا, اور اس کے بعد تیار کر کے اس کو ہاتھ ہاتھ لے کے چلتے ہیں پہلے آسمان پہ. چوکیدار بیٹھے ہوئے, کون ہے بھائی؟ وہ فرشتے بتاتے ہیں فلاں بن فلاں ہیں, اس کے نام کے ساتھ بات کرنا. مرحبا مرحبا ماشاءاللہ, اس کے اعمال جاتے تھے نا, اور آیا یہ تو مانوس آدمی, جن کے اعمال جاتے ہیں فرشتے پہچانتے ہیں ان کو, کہتے ہیں مانوس ہے یہ, ہے نا. دروازہ کھلا اور چلے دوسرے پہ پہنچے, کون ہے؟ فلاں میں فلاں. مرحبا مرحبا. تیسرے پہ پہنچے, کون ہے؟ فلاں میں فلاں. مرحبا مرحبا. اس طرح سے سات آسمان. اب جو ہے اوپر جاؤ اب تم, اللہ جل شانہ ساری زندگی جن کی عبادت کی تھی, بغیر دیکھے نماز پڑھی تھی, بغیر دیکھے سجدہ کیا تھا, آج زیارت کر لو بھائی, تھوڑا قریب ہو جاؤ. اور یہ بزرگ لوگ جو ہیں بےچارے, ان کے کمروں میں درد رہتا ہے تو یہ اوپر موجود ہے. جو بزرگ ہیں اوپر بیٹھ جائیں آرام سے. تو جاتے ہی سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے, وہاں لے جاؤ میرے بندے کو علیین میں, اعلی علیین جہاں نیک ارواح رہتی ہیں. فرشتے ہاتھوں ہاتھ پہنچا دیتے ہیں, وہاں سارے نیک ارواح پہلے سے موجود ہیں, اس کے خاندان کے لوگ اور دیگر پہلے کے لوگ, ایسے سب ملاقات کرتے ہیں جیسے کوئی مہمان ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے, سو لوگ ملتے ہیں, ایسے سب نپٹ جاتے ہیں آگے. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور اس سے دنیا والوں کی خیریت دریافت کرنا شروع کر دیتے, اور اس کا کیا حال ہے, اس کا کیا حال ہے, اس کا کیا حال ہے. تو وہ پھر ایک ایک کا ذکر آتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ اس کا تو انتقال ہو گیا. اچھا, اس کا انتقال ہو گیا, او ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب ہے یہاں تو نہیں آیا وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری جگہ پہ اللہ کی پناہ، جس کو سجین کہتے ہیں، کفار و مشرکین کے لیے جو جگہ ہے اللہ تعالی کے غضب اور ناراضگی والی جگہ. ادھر یہ معاملہ ہوا، اب ادھر قبر میں جانے کا مرحلہ. دنیا والوں نے لے گئے اس کو قبر میں پہنچایا، قبر کی مٹی پر مٹی ڈالی، ابھی 40 قدم نہیں ہوئے واپس کہ سوال جواب والے آ گئے. منکر نکیر جنہیں کہا جاتا ہے، جن کے ہیئت بہت ہی ڈراؤنی بتلائی گئی ہے. ایک دفعہ سے ابراہیم علیہ نبی اسلام السلام نے، نہیں وہ تو واقعہ ان کا ہے، روح قبض کرنے والے فرشتے اسرائیل علیہ السلام، فرمایا اسرائیل تم مجھے اپنی اصلی حیثیت دکھاؤ، تو نے کہا آپ نہیں برداشت کر سکیں گے. آپ نے ساتھ فرمایا تو انہوں نے کہا اچھا آنکھیں بند کیجیے. تو انہوں نے جب اصلی حیثیت دکھلائی آپ بے ہوش ہو کر گر گئے. کون؟ ابراہیم خلیل اللہ. کتنے بڑے نبی تھے آپ، ملت ابراہیم، ہمارے جد امجد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، کیا مقام تھا. اور آپ ان کی حیثیت کو دیکھ کر کے کش کھا کر بے ہوش ہو گئے. پھر فرمایا مجھے وہ حیثیت دکھلاؤ کہ جس میں تم نیک لوگوں کو کیوں قبض کرتے ہو. اب جو دیکھا تو وہ ایسے حسین جمیل دیکھ کر کے مزہ آ گیا. تو فرمایا ایسے وہ جو دونوں فرشتے ہیں قبر میں جو آئیں گے منکر نکیر، اللہ تعالی ہمیں اس روپ میں انہیں عطا فرمائے کہ جس کو دیکھ کر آدمی انبساط محسوس کرے، دل باغ باغ ہو جائے، ہمت بند جائے. فرمایا کہ جب وہ آئیں گے ان کو دیکھتے ہی کھڑا ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا، اور وہ پھر سوال جواب، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون. بعض جب فرمایا کہ آپ سب کی شبی دکھائی جاتی ہے، جس نے وہی محنت کی تو وہاں فرمایا وہ حصل واف صدور، جس نے اپنے قلب میں داخل کیا ایمان کو، اعمال پہ محنت کی، اللہ سے ڈرتا رہا، تقوی سے رہا، روتا گڑگڑاتا رہا، انشاءاللہ تعالی وہاں جواب دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت وہ فرشتہ ہم سے سوال کرے گا تو ہم ایسے ہی ہوش میں ہوں گے جیسے میں اس وقت ہوں، ایسے ہوش حواس میں ہوں گے وہاں پر. آپ سے فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی ہوش حواس میں ہوں گے جیسے اس وقت. تو کیا فرمایا؟ پھر میں نمٹ لوں گا. اسرا مبشرہ میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں میں سے ایمان والے، اعمال والے، ایمان اس درجے کا تھا. رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جنت اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ میرے سامنے آ جائے، دوزخ اپنے پورے اصل حیات میں میرے سامنے آ جائے تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. پہلے ایسا ایمان تو فرمایا پھر میں نمٹ لوں گا. تو بہرحال اس وقت پورا ہوش حواس میں آدمی ہوتا ہے، لیکن اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے. جو دوسرے قسم کے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوگا، وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. اب ادھر سوال جواب مکمل ہوا، اس کے اعمال نے اس کو گھیرا، نماز، روزہ، صدقات وغیرہ وغیرہ سب اس کو گھیر لیتے ہیں، کہیں سے عذاب نہیں آئے، ہر طرف سے یہ محصور ہے، قلعے میں جیسے محصور ہو جاتا ہے ایسے ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے اعمال نے. وہ فرشتہ سر کی طرف پہلے کہتا ہے پیر کی طرف دیکھ، پیر کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو جہنم نظر آتی ہے، اس کی لپٹیں آگ کی اور اس میں لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں. کہتے ہیں شکر کرو اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہاں سے حفاظت فرمائی. اور مادہ سر کی طرف دیکھو، سر کی طرف دیکھتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھل دی جاتی ہے، وہاں کا منظر اس کو نظر آتا ہے. کہتے ہیں شکر کرو یہ جگہ تمہیں اللہ نے عطا فرمائی. اور مختلف پھر باتیں ہیں، بعض جگہ آیا کہ اب تو سو جا، وہ شخص سو جاتا ہے. مختلف اس میں احوال ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ. بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں ان کی قبر کھلی نماز پڑھ رہے ہیں، بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ کسی نے دیکھا کہ اندر باغ ہے، نہریں بہ رہی ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، گرینری ہے اور تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر بیٹھ کر کے وہ اللہ کا ولی تلاوت کر رہا ہے. مختلف احوال ہیں اس کے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنے نیکوکار لوگوں والا ہم ساتھ ساتھ جو ہے معاملہ فرما دیں، بخشش والا معاملہ فرما دیں، عافیت والا معاملہ فرما دیں. یہ مرحلہ تو پیش آنا ہے نا. روح جان سے نکلنی ہے ضرور، میت قبر میں اترنی ہے ضرور، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. حضرت مجذوب فرماتے ہیں کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، موت تو ہے اس سے فرار نہیں ہے، سب کو جانا ہے. تو بھائی اس کا تکرار ضروری ہے، اس کو سوچنا ضروری ہے، اس کا مذاکرہ ضروری ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہیں پانچواں خلیفہ راشد کہتے ہیں، تقریبا 2.25 سال آپ کو خلافت ملی مسلمانوں کی، ہر روز آپ کی مجلس میں موت کا ذکر ہوتا تھا. علماء کرام مشائخ بزرگان دین آتے تھے، حالات سناؤ کیا ہوگا مرنے میں، مرنے کے بعد کیا حالات پیش آنے والے، حدیث شریف میں کیا تفصیلات آئی ہیں، روز آنا سناتے، روز آنا اسی پہ بات ہوتی. اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر اللہ سے روتے تھے، مانگتے تھے، ڈرتے تھے. حدیث نماز کا مفہوم ہے کہ جو لوگ موت کو یاد رکھتے ہیں موت ان پہ آسان ہو جاتی. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو موت کا ذکر ہی نہیں سننا چاہتے. تو سوچئے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو کیا کیفیت ہوگی. جب سنتا رہتا ہے آدمی، میں سیدھی سی بات ہے، ایک آدمی کو مثلا اس کا ٹرانسفر ہونے والا ہے کسی دوسری جگہ ملازمت کے لیے، اس کو بتا دیا جاتا ہے بھائی آپ کا ٹرانسفر ہونے والا ہے، یہ اتنے دنوں بعد آپ جائیں گے. اب وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے جانا. اور اگر اچانک حکم آ جائے بس بھائی ابھی اٹھو اور 2 گھنٹے میں فلائٹ ہے تو کیا حال ہوگا ہے بھائی، بہت پریشانی ہوگی، پھر تفریح ہوگی نا. تو پھر یاد کرنا اچھا ہوا کہ نہیں ہوا. ہاں یہ ہے کہ فرمایا کہ جو بزرگ حضرات ہیں، عمر رسیدہ حضرات ہیں، وہ استغفار کی کثرت، مایوس نہ ہوں کیونکہ عمر کا تو پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن جو عمر رسیدہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری زندگی میں بچا کیا ہے. جوان ہوتا ہے کہتا ابھی تو عمر پڑی ہوئی ہے، جوان کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ جی میری تو ابھی عمر ہے، حالانکہ اس کو بھی پل کی خبر نہیں لیکن ایک آسرا ہوتا ہے. تھوڑا سا اور سناؤ، ایمان تازہ ہو جائے. پہلے تو میں خود مخاطب ہوں، اس کے بعد آپ حضرات ہیں. اب یہ معاملہ ہو گیا قبر کا، اب اس کے بعد معاملہ ہے روز محشر. روز محشر کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود. روز محشر کہ جب ہر آدمی کی حالت خراب ہوگی، ہر آدمی پریشانی میں ہوگا، سب سے اول حساب جو ہے نماز کا ہو. مولانا روم فرماتے ہیں نماز وہ چیز ہے, اللہ کے حکم سے جب سور پھونکا جائے گا سارے اٹھیں گے اپنے اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے, کسی کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا, لیکن ایسے دہشت زدہ ہوں گے کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی, ہر آدمی بس گم سم پریشانی کی حالت میں. ایک جگہ سب کو جمع کیا گیا, فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 برس کے برابر ہے, زمین تانبے کی اور سورج اتنا نزدیک 1.25 نزدیک. جب اس وقت جو فاصلہ ہے اس سے جب اتنی تپش آتی ہے تو یہ جب اور نزدیک اور نزدیک اور نزدیک ہوگا تو کتنی تپش ہوگی. اور فرمایا اپنے اپنے بازے جگہ آتا ہے کہ گناہوں کی بقدر مقدار کوئی تخنوں کے برابر پسینے میں گر, کوئی گھٹنوں کے بقدر, کوئی کمر کے بقدر, کوئی گردن کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا. ایسے میں کچھ لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. میں 7 اشخاص ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے ہیں. ایک صالح نوجوان ہے, ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, ایک جو ہے ایسا آدمی ہے جو صدقہ ایسا کرتا ہے چھپ کر کے اخلاص کے ساتھ بایات کو خبر نہیں ہوتی, ایک امام عادل ہے وغیرہ وغیرہ. 7 اشخاص ہیں. ایک وہ جس کے کوئی گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے, تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, مشک و عنبر کے ٹیلوں پہ تفریح کر رہے ہوں گے. جو لوگ اللہ کے لیے محبت رکھنے والے ہیں ایک دوسرے سے, وہ لوگ بھی. فرمایا کہ وہ لوگ اس طرح سے پریشان ہوں گے اور وہ مشک و عنبر کے ٹیلوں پر تفریح کرتے ہوں گے. فرمایا نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے. فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا مختلف خاندانوں سے ہوں گے, مختلف قبیلوں سے ہوں گے, ایک اللہ کی محبت میں جمع ہونے والے ہوں گے اللہ کا نام لینے کے لیے. تو بھائی ہمت بھی بندائی گئی ہے, ڈھارس بھی بندائی گئی ہے, اور بعضوں کے لیے یہ دن فرمایا اتنا مختصر ہوگا, اتنا مختصر ہوگا جیسے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے میں جو وقت لگتا ہے. کہاں 50,000 برس. اور فرمایا کہ سب کو پل صراط سے گزرنا ہے. پل صراط کیا ہے؟ فرمایا جہنم کے اوپر سمجھانے کے لیے بتلایا, بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے. 1500 برس کا فاصلہ ہے, 500 برس چڑھائی, 500 برس ہموار, 500 برس اترائی. اپنے اپنے اعمال کے بقدر لوگ اس پر سے پار کریں گے, کوئی گھوڑے کی رفتار سے, کوئی اونٹ کی رفتار سے, کوئی پیدل چلنے کے اعتبار سے, کوئی ہوا کی طرح سے, کوئی بجلی کی طرح سے. بعضوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ جب پل صراط پار کر رہے ہوں گے تو جہنم کہے گی اے اللہ کے بندے تو جلدی سے پار ہو, تیری وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہے. اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ فرشتے سے پوچھیں گے کہ بھائی وہ پل صراط کہاں ہے, ہم نے بڑا سنا تھا کتنا خطرناک ہے وہ اور اس طرح ہے. فرمائیں گے تو ابھی تو اس پہ سے پار ہو کے آ رہا ہے. ایسے بھی ہوں گے اللہ کے بندے, وہ پتہ ہی نہیں چلا. اور پھر فرمایا کہ بھائی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یا اللہ آپ سر سے میں دعا سکھلائیے, یا اللہ ہمارا حساب آسان لیجیے, یا اللہ ہمارا حساب آسان لیجیے گا. فرمایا آسان حساب جو ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ حساب لیا ہی نہیں جائے، عوال نامہ دیکھ کے ویسے ہی چھوڑ دی جائے، اس لیے کہ جس کا حساب شروع ہو گیا پھر اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں. مفہوم عرض کرنا، بس اللہ حاسب نہیں حساب یسیرا، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ آپ کو معافی پسند ہے بس آپ مجھے معاف فرما دیجیے، بس معاف فرما دیجیے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کیا حساب دوں گا میں، بدعملیوں کے سوا کیا ہے میرے، کچھ بھی نہیں، بس معاف فرما دیجیے، اللہم حاسب نہیں حساب یسیرا، بس بغیر سزا کے معاف فرما دیجیے، آسان حساب لیجیے. کیونکہ ہر شخص کو جن کا حساب لیا جانا ہے، حساب اکیلے اکیلے حساب، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر کا پینا، جنتیوں کو بخشش پانے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پلائیں گے، جس کو پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. فرماتا ہے اس حالات میں آتا ہے جب آب کوثر کا جہاں ذکر ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، انہیں فرشتے روک دیں گے، آپ سے فرمائیں گے ارے بھائی یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں روکا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، بدعات میں پڑ گئے تھے. آپ سے اشارہ فرما دیں گے اللہ کی پناہ، استغفر اللہ، یہ بدعات جو ہیں اتنی خطرناک چیز، دین کے نام پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور دین کے نام پہ وہ چیز کی جا رہی ہے، بعد میں ایجاد کر لی، اچھا لگتا ہے ہمیں، ہمارے اچھا لگنے سے کیا ہوتا ہے بھائی، دین ہم پہ نازل ہوا ہے کیا بھائی؟ جس پہ دین نازل ہوا دین تو مکمل ہو گیا، تو ہمارا اچھا لگنا معیار نہیں ہے، اللہ کا حکم معیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معیار ہے، بس اسی میں رہیں گے تو نجات ہے، اسی میں رہیں گے تو کامیابی ہے، اسی میں بچت ہے. تو بہرحال جو لوگ حق پر ہوں گے، صحیح متبع سنت ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پیئیں گے، اور اس کے بعد جاؤ بھائی جنت میں داخلہ ہوگا. یہ حالات ہم سب نے پیش آنے والے ہیں، سب کو پیش آنے ہیں، اللہ ان منازل کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اس کی محنت کا وقت یہی ہے دنیا. اد دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، جواب دیجیے وعلیکم السلام، اور بتلائیے گا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اور وہاں اعمال، وہاں کے محلات اور وہاں کے باغات ہیں، کھیتی فرمایا نا، اپنی کھیتی یہاں کرتے رہو، وہاں فرشتے، یہاں آدمی اعمال کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو فرشتے محل بنانا شروع کر دیتے، پھر رک جاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو کہتے ہیں کہ جنت سے، دنیا سے مٹی لانا بند ہو گیا، دنیا سے رک گیا وہ شخص. تو یہ وقت جو تھوڑا سا ہمیں ملا ہوا ہے، دیکھو نا اکابر نے اپنے اوقات کی کیسے حفاظت کی. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ستو کھانے کے وقت میں ستو گھولا پی گئے، فرمایا آپ ستو پیتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اتنے برس سے ستو پیتا ہوں. فرمایا ایسا کیوں؟ کہا کہ جب میں نے روٹی چبانے کا کھانے کا حساب نکالا تو میں ستو پی کر اتنا وقت، اتنی مرتبہ ذکر زیادہ کر سکتا ہوں. تو جب سے میں نے روٹی کھانا چھوڑ دی کہ کون اتنا وقت ضائع کرے، حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا ذکیر رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ہی لکھا ہے، درج فرمایا اس میں ذکر کے، اس میں دیکھ لیجئے. اور یہ حضرت سیدی سختی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی کے رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، اور یہ حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم اثر تھے. تو قدر کرنے والوں نے تو اس طرح سے قدر کی، اپنے اوقات کی، اس کو پہچانا کہ دنیا کی زندگی کچھ کرنے کے لیے ملی ہے. دنیا کچھ بھی کہتی رہے، تانے کستی رہے وغیرہ وغیرہ، ہم نے دنیا سے کیا لینا ہے؟ یہ کتنے دن ہمارے ساتھ ہے، نہ کسی نفع میں نہ کسی نقصان میں. جس کے پاس جانا ہے اس کو راضی کر لو، وہ انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کامیاب ہو کے دنیا سے چلے گئے ایمان کے ساتھ، ایمان کی محنت کرتے ہوئے. تو ہم سب کا بھی بہت سارا وقت گزر چکا ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ آئندہ کتنا وقت ہے. اللہ برکت دے، اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں برکت دیں، ہمارے مال میں برکت دیں، ہمارے اوقات میں برکت دیں، ہمارے اولاد میں برکت دیں، اور ہمیں آخرت کی تیاری کا موقع عطا فرمائے. لیکن ہمارا رخ تو صحیح ہو جائے نا، قبلہ صحیح ہو جائے بقول، کہ صحیح لائن کو ہم پکڑ لیں کہ بھئی یہ سارے حالات پیش آنے ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں. ہم تو دنیا میں ایسے رہتے ہیں کہ بس، اور سمجھتے ہیں موت ایسی بھائی بس مر گئے ختم، ایسا نہیں ہے. دیکھیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر قیامت کے حالات بیان فرمائے ہیں، آخرت کو کتنا بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالتوں پر رحم فرمایا. آج ہم قرآن شریف پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس کو بس سرسری پڑھ لیا. لیکن یہ سب چیزیں پیش آنی ہیں، اس کی تیاری کا وقت یہی ہے، یہی اوقات ہیں. اللہ کی طرف ہم سب رجوع ہو جائیں، تائب ہو جائیں اور اپنی رخ کو صحیح کر لیں. اس کے لیے یہی ہے کہ ماحول کو اختیار کرنا ضروری، ماحول میں آنا ضروری، پابندی کرنی ضروری ہے. ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، فرمایا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ماحول میں آپ آئیں گے بڑھے گا، ایمان کے تذکرے بڑھائیں گے، صحابہ کے حالات بڑھائیں گے ایمان کو، نہیں تو گھٹے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بس وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. یا اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. دین پر چلنا ہمارے سہل اور آسان فرما دے. یا اللہ سہل اور آسان فرما دے، اللہ سہل اور آسان فرما دے. اللہ نفس اور شیطان کے شرور سے حفاظت فرما، اس کے حملوں سے حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ، صحیح ایمان و صحیح یقین نصیب فرما، کامل ایمان اور کامل یقین نصیب فرما. یا اللہ ہماری عبادات کی اصلاح فرما، ہمیں عبادات میں اللہ مضبوط فرما دے، استقامت تا فرما. ہمارے اخلاق و معاملات کو درست فرما، ہماری معاشرت و معیشت کو درست فرما. ایک بندے کو آپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجئے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ یا اللہ کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، ابھی سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر محض آپ کی فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل منازل گھاٹیاں آنے والی ہیں اللہ سب کو آسان فرما دیجئے، یا اللہ اپنے کرم سے نیک وکاروں میں ہمیں شامل فرما دے، متقین میں یا اللہ شامل فرما دیجئے، یا اللہ صالحین میں شامل فرما دیجئے، یا اللہ سچی توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے، یا اللہ ہر طرح کی محرومی سے بچائیے، ہر طرح کی پشیمانی سے بچائیے، ہر طرح کی ناکامی سے بچائیے، یا اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، برے انجام سے اللہ حفاظت فرما، یا اللہ یا اللہ فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، موت کا مرحلہ آسان فرما دیجئے، ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائیے، یا اللہ قبر کا مرحلہ آسان فرما دیجئے، عذاب قبر سے بچا لیجئے، یا اللہ جہنم سے بچا لیجئے، یا اللہ جہنم سے بچا لیجئے، جہنم سے بچا لیجئے، اپنے کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائیے، اپنے کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائیے، اپنے کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے پوری امت مسلمہ کے لیے تمام گھاٹیوں کو آسان فرما دیجئے، جملہ مرحومین کی اللہ بخشش فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ عافیت عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، یا اللہ دین کی محنت کی توفیق عطا فرما، اپنے کرم سے اپنے دین کی عالی خدمت کا کام ہم سے لے لیجئے، آپ بے نیاز ہیں، آپ کا دین بے نیاز ہے، یا اللہ ہم حاجت مند ہیں، ہم محتاج ہیں، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہماری جان کو قبول فرما لے، ہمارے مال کو قبول فرما لے، یا اللہ اپنے ہمارے آل اولاد کو قبول فرما لے، یا اللہ اس امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجئے، پوری امت کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اپنے کرم سے دینداری کا ماحول پیدا فرما دیجئے، یا اللہ ہدایت کو عام فرما دیجئے، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ منکرات کو یا اللہ ختم فرما دیجئے، اپنے کرم سے طاعت کی یا اللہ ہوا چلا دیجئے، اللہ یا اللہ اپنے کرم سے طاعت کی ہوا چلا دیجئے، ہدایت کو عام فرما دیجئے، یا اللہ فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے، یا اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اپنے کرم سے اللہ بن مانگے عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے جو بزرگ حضرات دنیا سے چلے گئے، جو عزیز و اقربا، ہمارے والدین، ہمارے مشائخ، سب کی بہترین بخشش فرما دیجئے، ان کے درجات کو انتہائی بلند فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے، آمین آمین آمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، رحمت